الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے سورۃ التغابن کی تلاوت کی گئی ہے. یہ 28 پارے کی مشہور سورت ہے اور یہ بھی ان سورتوں میں شامل ہے کہ جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. سبح اسم ربک الاعلی سبحانہ یا سبح للہ یا یسبح للہ، تو ان کو ان سورتوں کو مسبحات بھی کہا جاتا ہے. اور پہلے بھی شاید ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھار آپ ان تمام مسبحات کو، یعنی جن سورتوں کے شروع میں یہ اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، ان تمام سورتوں کو رات میں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد آرام فرماتے تھے. اس سورت کا نام ہے سورۃ التغابن. تغابن کہا جاتا ہے دھوکے کو، نقصان کو، ڈوٹے کو، خسارے کو، لاس کو، کہ کوئی نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے تغابن. اور یہ تغابن کا لفظ نکلا ہے غبن سے، اور غبن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہے تو یہ عربی کا لفظ، لیکن آپ نے سنا ہوگا غبن ہو گیا، غبن ہو گیا. تو غبن تو ہمارے ہاں اب اردو میں اس طرح کہتے ہیں کہ یعنی کسی نے کچھ اس کے اندر خیانت کر لی، لیکن عربی زبان میں غبن کے معنی ہوتے ہیں خسارے کے اور نقصان کے. پھر خسارہ اور نقصان بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک خسارہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو سرمایہ لگایا وہی ڈوب گیا. 1,00,000 روپے آپ نے لگائے اور خیال یہ تھا کہ بھائی اس سے ہم 2,00,000 کمائیں گے. 1 کروڑ لگائے کہ بھائی 2 کروڑ کمائیں گے. اب کماتے تو کیا، 1 کروڑ سارا کا سارا ڈوب گیا یا 50,00,000 اس میں سے ڈوب گئے، تو یہ تو یہ بھی خسارہ ہے. دوسری صورت یہ خسارے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنا نفع ہونا چاہیے تھا یا دنیا میں اور لوگوں کو ہو رہا ہے، کہ اس محنت پہ جو عام طور سے نفع ہوتا ہے وہ آپ کو نفع نہیں ہوا. ہونا تو چاہیے تھا کہ جب آپ نے 1,00,000 روپیہ لگایا تو 5,000 نفع ہوتا مثلا، لیکن آپ کو 5,000 کیا 500 روپے نفع ہوا، 1,000 روپے نفع ہوا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خسارہ ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی جتنا نفع ہونا چاہیے تھا اتنا نفع نہیں ہوا. اب سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قیامت کے دن کے کئی نام قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں. قرآن مجید میں قیامت کے دن کو مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ایک نام قرآن مجید میں ارشاد ہے یوم الحسرہ وانذرہم یوم الحسرہ، کہ یہ قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا. اور ایک نام یہاں اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا اور اسی نام کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا تغابن، یوم التغابن، کہ وہ خسارے کا دن ہوگا، ٹوٹے کا دن ہوگا، نقصان کا دن ہوگا. کیا مطلب؟ کہ آخرت میں جب پہنچیں گے تو ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ بڑا نقصان ہو گیا ہے اور میں بہت کچھ کما سکتا تھا، افسوس کہ میں نے نہیں کمایا. اب اگر کوئی آدمی جنت میں جاتا ہے، کوئی آدمی نعوذ باللہ جہنم میں جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو خسارے ہی خسارہ ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انسان پیدا کیے ہیں تو ہر انسان کی ایک جگہ جہنم میں رکھی گئی ہے اور اس کی ایک جگہ جنت میں بھی ہے. جتنے ہم بیٹھے ہیں، جتنے لوگ دنیا میں آئے اور دنیا میں جو آئیں گے، ان سب کی جگہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے. اب آدمی کے لیے دونوں راستے ہیں، وہ جنت میں جانا چاہے تو وہاں بھی جگہ موجود ہے، اور اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، اگر جہنم میں کوئی جانا چاہے اپنے کفر اور اپنے اعمال کی وجہ سے تو وہاں بھی جگہ موجود ہے. دونوں جگہ، دونوں طرف جگہ خالی ہے. چنانچہ جب کوئی آدمی جنت میں جائے گا تو اس کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو، اگر تم ایمان نہ لاتے اور اعمال صالح اختیار نہ کرتے تو جہنم میں تمہارے لیے یہ جگہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو اللہ پناہ میں رکھے ان کو جنت میں ان کی جگہ دکھائی جائے گی. ہوں گے وہ جہنم میں مگر جنت میں ان کی جگہ دکھائی جائے گی کہ دیکھو اگر تم ایمان لاتے, اعمال صالحہ کرتے, اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق ادا کرتے تو تم یہاں جنت میں جاتے. تو ان کو بہت زیادہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم ایمان لے آتے اور اعمال صالح اختیار کرتے تو یہ جگہ تو ہمارے نام پہ تھی, نام لکھا ہوا ہے, جگہ طے ہے. تو لیکن اب اس نے تبدیلی کر لی کہ جہنم کی جگہ پسند کر لی اور جنت میں جو اس کے لیے جگہ تیار کی گئی تھی وہ اس نے نظر انداز کر دی اور چھوڑ دی. تو وہاں اس وقت میں انسان کو بڑی حسرت ہوگی, اس لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس دن میں انسان کو یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے بڑا دھوکہ ہوا ہے اور مجھے بڑا دھوکہ ہوا ہے اور میں دنیا کی لذتوں میں کھویا رہا اور جس طریقے سے مجھے اپنے مستقبل کی تیاری کرنی چاہیے تھی وہ تیاری نہیں کی. اگر میں صحیح طریقے سے تیاری کرتا, ایمان لاتا, اعمال صالح اختیار کرتا تو آج میں جنت میں ہوتا. تو زبردست قسم کا اس کو خسارہ ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دن کو, قیامت کے دن کو یوم التغابن فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن جنتی بھی حسرت کریں گے, یعنی جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں پہنچا دے اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی ہمارے حفاظت فرمائے, تو جنت میں جو لوگ چلے جائیں گے ان کو بھی بڑی حسرت ہوگی. اس لیے کہ جنت کے بہت سارے درجات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 کے 100 درجات ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان فاصلہ ہے. چنانچہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے لوگ ان کو کہیں گے دیکھو وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت, وہ ہے وہ بکر صدیق کی, اور وہ ہے خلفائے راشدین کی, اور وہ ہے جناب شہداء کی اور صدیقین کی اور صالحین کی. تو بڑے درجات ہیں اس کے. تو جنت میں پہنچ کر آدمی کو حسرت ہوگی کہ میں اگر دنیا میں مزید کچھ محنت کر لیتا, مزید اعمال صالحہ کر لیتا تو آج میرا درجہ بڑھ جاتا اور میں جس جنت کے نچلے درجے پر ہوں میں اس سے اوپر کے درجے پر, اس سے اوپر کے درجے پر, اس سے اوپر کے درجے پر جا سکتا تھا. تو قیامت کے دن میں پہنچ کر ہر آدمی کو حسرت ہوگی کہ کاش میں دنیا میں اس سے بہتر زندگی گزارتا. اس لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے. اس طرح ہر انسان کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے نقصان ہوا ہے اور میں اس سے زیادہ نفع کما سکتا تھا, لوگوں نے اس زندگی سے بڑا نفع کمایا ہے, میں نے غلطی کی, میں نے اس زندگی سے صحیح صحیح نفع نہیں اٹھایا. تو اس وقت میں اس کو اپنے تغابن کا, غبن کا اور خسارے کا احساس ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قیامت کے دن کو فرمایا کہ یہ قیامت کا دن یوم التغابن ہے, نقصان کا دن ہے, ٹوٹے کا دن ہے, خسارے کا دن ہے. انسان یہ محسوس کرے گا کہ مجھے خسارہ ہوا ہے اور مجھے جتنا پروفٹ, جتنا نفع حاصل کرنا چاہیے تھا, زندگی سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, زندگی سے جو کمائی مجھے کرنی چاہیے تھی میں نے کمائی نہیں کی. تو قرآن مجید نے جو یوم التغابن فرمایا, چونکہ اس سورت میں فرمایا گیا اس لیے سورت کا نام رکھا گیا سورت التغابن. پہلے ان آیات کا ترجمہ جنہیں تلاوت کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا, قرآن نے فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمینوں میں ہیں. اسی کے لیے بادشاہت ہے, اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا, تو تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق طریقے سے پیدا کیا اور اللہ نے تمہیں صورتیں عطا کی اور تمہاری اچھی صورتیں بنائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چپکے چپکے کرتے ہو اور جو ظاہر کر کے کرتے ہو، اور اللہ سینوں کی بات کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، انہوں نے اپنے کاموں کی سزا بھگتی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دے گا، چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا، حالانکہ اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور بس ضرور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں بتلایا جائے گا جو کام تم نے کیے، اور یہ اللہ کے لیے بات بڑی آسان ہے، تو تم ایمان لے آؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تمہیں جمع کرے گا، اس جمع ہونے والے دن میں وہ دن خسارے کا دن ہوگا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اعمال صالحہ اختیار کریں، اللہ ان کی برائیاں دور کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اہل جہنم ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑ لو گے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف کھلے طریقے سے پہنچا دینا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، تو ذرا ان سے بچ کے رہو، اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، تو جتنا تمہارے بس میں ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو، اور اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جس آدمی کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے، اللہ دگنا چوگنا کر کے تمہیں واپس کرے گا، اور اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، اور اللہ تعالی بہت شکریہ ادا کرنے والا اور بڑا بردبار ہے، وہ غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اب اس میں بہت سارے مضامین اس سورت کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ تو پہلی آیت میں تو وہ بات ارشاد فرمائی گئی جو اور سورتوں میں بھی آئی ہے، کہ اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس طریقے سے تسبیح بیان کرتی ہیں تو وہ تسبیح قالی بھی زبان سے بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تسبیح حالی ہو، چنانچہ علماء نے لکھا کہ بعض چیزیں جو بالکل سیدھی کھڑی ہیں حالت قیام میں، بعض جانور جھکے ہوئے حالت رکوع میں، بعض چیزیں حالت سجود میں ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے حال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی سورت میں کہ بادشاہت اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو انسان جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. اور فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یعنی انسانوں کو پیدا کیا، اور تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، اسی کو کچھ عرصے پہلے دو قومی نظریے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں دو قومیں پیدا کی ہیں، ایک مومن، چنانچہ سارے کے سارے مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوة، تمام مومن بھائی بھائی ہیں. چنانچہ انڈونیشیا کا ہو تو آپ کا بھائی ہے، بلوچی ہو تو آپ کا بھائی ہے، سندھی ہو تو آپ کا بھائی ہے، پنجابی ہو تو آپ کا بھائی ہے، اور امریکہ اور یورپ سے تعلق رکھتا ہو، حبشی ہو، افریقہ سے تعلق رکھتا ہو، جہاں سے بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے وہ آپ کا بھائی ہے، کیونکہ انما المؤمنون اخوة، تمام مومن بھائی بھائی ہیں. اور سارے کے سارے کافر جو ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر سب کے سب ایک ہی ملت ہے، ایک ہی ملت ہے وہ. تو ساری امت مسلمہ یہ ایک امت ہے، اور ساری جو کافر اقوام ہیں وہ سارے کے ساری ایک امت ہے، ایک ملت ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا تو ان کو دو حصوں میں اور دو قوموں میں تقسیم کر دیا، کہ بعض کافر ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، حقائق کا انکار کرتے ہیں، اور بعض مومن ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور حقائق کو تسلیم کرتے ہیں. باقی جو نسل، رنگ اور زبان کی بنا پر جو قبائل یا قومیں وجود میں آتی ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ میں ایک حقیقت ہیں. جیسے یہ ابھی مثالیں ہم نے دی کہ کوئی بلوچی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب باتیں فرما دی، مشکل ہم پڑھتے نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے مختلف قبائل اور خاندان بنائے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو. تو یہ جو رنگ ہے، نسل ہے، تو اس کا جو مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تعارف ہو، کہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. چنانچہ آپ رنگ سے، زبان سے اور نسل سے پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی حبشہ سے آئے گا، افریقہ سے آئے گا، تو آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ افریقہ سے آیا ہوا ہے، یہ انڈونیشیا کا ہمارا بھائی لگتا ہے، یہ ملائیشیا کا لگتا ہے. اگر آپ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، اور مسجد حرام میں آپ دیکھیں، آرام سے آپ پہچان لیں گے کہ بھئی یہ ہمارا انڈونیشیا کا بھائی ہے، یہ ملائیشیا کا بھائی ہے، یہ افریقہ کا ہے، یہ یورپ کا ہے. تو یہ جو رنگ، نسل اور یہ چیزیں ہیں، اس کا مقصد ہے تعارف، ایک دوسرے کو پہچاننا اور شناخت. تو اس حد تک حق سبحانہ و تعالی نے ان قبائل کو اور ان قوموں کو تسلیم کیا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنا نسل، اپنی شناخت تبدیل نہیں کر پاتا. اگر کوئی حبشی یہ چاہے کہ میں یورپی لوگوں کی طرح گورا بن جاؤں تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. آپ ایشیا کے رہنے والے ہیں تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایشیا کا رہنے والا ہے. آپ یہ چاہیں کہ میں کسی دوسری نسل میں شامل ہو جاؤں اور انہیں جیسا بالکل بن جاؤں، تو یہ فوراً نہیں ہو سکتا. اس میں دو تین نسلیں خرچ ہو جاتی ہیں، آدمی مارا ہے، دو تین نسلیں گزرتی چلی جائیں، آب و ہوا، اور پھر جناب دو تین نسلوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں رل مل جائیں، لیکن فوراً آپ مل جائیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو رنگ، نسل وغیرہ کی بنیاد پر قومیتیں ہیں، تو یہ بھی بیکار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا مقصد ذکر کیا کہ یہ شناخت اور تعارف کے لیے، لیکن اس کی بنیاد پر نہ تو آپ کسی کو افضل سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو حقیر سمجھ سکتے ہیں. نہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو افریقہ کا رہنے والا ہے وہ
حقیر ہے، نہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گورے رنگ والا افضل ہے. آپ اس بنا پر، رنگ کی بنا پر، نسل کی بنا پر، زبان کی بنا پر آپ کسی کو افضل یا کسی کو حقیر قرار نہیں دے سکتے. اس کا تعلق ہے اعمال سے، ایمان سے اور اعمال سے. ایمان اور اعمال جو ہے وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی اختیاری ہیں. رنگ، نسل یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، آپ اس میں تبدیلی اب نہیں کر سکتے. آپ ایشیا کے ہیں، آپ کہیں چلے جائیں پتہ چل جائے گا کہ آپ ایشیا کے رہنے والے ہیں. آپ یورپین نہیں بن سکتے، آپ حبشی نہیں بن سکتے جی. لیکن یہ جو مسلمان اور کافر ہیں، یہ دو قومیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں کہ انسان کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لے، برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کر لے، یا اللہ پناہ میں رکھے اچھائی کو چھوڑ کر برائی اختیار کر لے. اعزنا اللہ من ذلک. تو یہ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں، رنگ، نسل، اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے. نہ آپ ان کی بنا پر کسی کو افضل قرار دے سکتے ہیں، نہ اس کی بنا پر آپ کسی کو حقیر قرار دے سکتے ہیں. افضل اور حقارت یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اختیاری چیزوں پر ہوتی ہیں. ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی افضل ہے اور یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی بڑا ہے. تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا کہ تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. چنانچہ جو حقائق کو تسلیم کریں، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت اور جو دین کے بنیادی اصول ہیں ان کو تسلیم کریں، وہ مومن ہیں، اور جو تسلیم نہیں کرتے وہ کافر ہیں. آگے اگلی تیسری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور یہ پیدا کرنا برحق ہے، یعنی کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، یہ بلا وجہ یہ نظام نہیں ہے سارا، بلکہ یہ ایک وجہ کے ساتھ ہے. اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ کیا مطلب کہ یہ سارا نظام بیکار نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو اور انسانوں کو، یہ حق طریقے سے پیدا کیا ہے، اس کی حکمت ہے، اور یہ سب جزا اور سزا پر مبنی ہے. تو یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو حق طریقے سے پیدا کیا. اور اگلی بات یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہیں صورتیں عطا کی، اور بہترین صورتیں عطا کی. اب آپ مخلوقات میں دیکھیں، ایک سے ایک بڑھ کے صورت ہے. آپ پرندوں کو دیکھیں، ایسے ایسے پرندے ہیں کہ آدمی ان کو دیکھتے ہی رہ جائے، یا اللہ یہ کاریگری کس نے کی؟ پر اس ایسے ایسے خوبصورت پر آپ مچھلیاں دیکھیں، کبھی مچھلی خانے میں چلے جائیں، وہاں ایک سے ایک مچھلی تیر رہی ہے، آدمی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ اتنی خوبصورت اور ایسی کاریگری اور ایسے ڈیزائن کس نے بنائے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین. انسانوں کو دیکھیں، اور انسانوں میں تو کمال کمال در کمال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی چھوٹی سی جگہ میں، جو 6 inch کی جگہ ہے، اس میں اتنا فرق رکھا ہے. ہر شخص کی 2 آنکھیں جی، اور 2 کان اور منہ ناک وغیرہ سب جتنے ہیں سب کے ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود تھوڑا تھوڑا فرق ایسا ہے کہ لاکھوں کیا کروڑوں انسان بھی جمع ہو جائیں، ہر انسان کا چہرہ دوسرے چہرے سے مختلف ہوتا ہے. اور پیچھے گزر چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی سورۃ القیامہ میں فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ ہم انسان کا پوڑا بنا دیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ ہم انسان کا پوڑا بنا دیں. اب آپ جانتے ہیں آج کل پوڑے سے شناخت ہوتی ہے، چنانچہ آج کل آپ پوڑا رکھیں اور شناخت ہو جائے گی آپ کی. اتنی سی جگہ کے اندر ہر انسان کا پوڑا دوسرے انسان سے مختلف ہے. کون ہے جس نے اللہ سے کون ہے جس نے یہ ساری کے ساری چیزیں پیدا کی ہیں؟ یہ شناخت کیسے، کس کا یہ نظام کس نے رکھا؟ ماں نے کیا، باپ نے کیا، آخر کس نے یہ شناخت کا نظام بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم انسان کا پورا بنا دیں. جو ذات پورا بنا دینے کے اوپر قادر ہے، ایک آدمی کا پورا دوسرے سے نہیں ملتا، تو کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہوگی کہ دوبارہ انسان کو کھڑا کر دے؟ آج کل تو کہتے ہیں کہ انسان کا ایک چھوٹا سا جز لے لیں، اسی سے پورا انسان دوبارہ بن جاتا ہے، یہ کلوننگ وغیرہ کا جو مسئلہ اسی پر تو مبنی ہے۔ یہ جو ذرات ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہر ذرے کے اندر پورا انسان موجود ہے، آج کل کے سائنسدان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جتنی سائنسی تحقیقات ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس سے قیامت اور یہ حقائق جو اور زیادہ کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے صورتیں بنائی اور بہترین صورتیں بنائی، اتنی سی صورت کے اندر ایسا فرق رکھا ہے کہ ایک انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے نہیں ملتا اور ایک انسان کا پورا دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ اور فرما وإلیہ المصیر، دیکھو اسی کی طرف جانا ہے، یہ جانا اسی کی طرف ہے، رہو یہاں جب تک رہو، ہاں جی، اس کے بعد جانا آگے ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چپکے چپکے کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو۔ یہ بڑی ایک حقیقت ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ظاہر اور باطن، یہ ہمارے اعتبار سے ظاہر اور باطن ہے، اللہ تعالی کے اعتبار سے سب ظاہر ہی ظاہر ہے۔ جو اندر ہمارے دلوں کے اندر خیالات ہیں، اور اندر دلوں کے اندر ہمارے پروگرام چھپے ہوئے ہیں، اور تہخانوں میں جا کے جو ہم چپکے چپکے کام کرتے ہیں، تو وہ سب اللہ تعالی کے سامنے ظاہر ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم چپکے چپکے کرتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کر کے کرتے ہو۔ اور فرما واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ چھپ کے جو آدمی کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کو دیکھ لے، لیکن سینے میں جو آپ کے اس وقت خیال موجود ہے، ہر شخص پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہا ہے سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کچھ گن ہے یا کیا کچھ خزانہ ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس وقت کس انسان کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے سینوں کی بات کو۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا پہلے کافروں کی خبر تم لوگوں کے پاس نہیں آئی کہ جنہوں نے اپنے کیے کا انجام چکھا ان کے لیے عذاب علیم ہے؟ اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آتے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا یہ انسان ہم کو ہدایت دیں گے، چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا۔ واستغنى اللہ، حالانکہ اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کے کفر سے یا منہ موڑ لینے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، اس کی قدرت میں، اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ بے نیاز ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ یہاں یہ بات ارشاد کی، یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے، اور یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور اکثر یہ انسان جو ہے وہ، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو وہ انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا جواب دیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم اس دنیا میں فرشتہ بھی بھیجتے تو بھی انسانی شکل ہی میں آتا، اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو وہ بھی انسانی شکل میں آتا، تم تو اس کا بھی انکار کرتے۔ تو یہ کافر یہ کہتے تھے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ بازار میں چلتا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کے اندر کافروں کا قول نقل کیا گیا کہ مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ ان کے نزدیک نبی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو نہ بھوک لگتی ہو، نہ کھانا کھاتا ہو، نہ بازار جاتا ہو، نہ کوئی چیز خریدتا ہو۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے کہ ہر وقت بیٹھا ہی رہتا ہو، بت بنا کے اس کو بٹھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے بھی تھے۔ تو اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ جو انسان ہوگا وہی دوسرے انسان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، کیونکہ فرشتے کو نہ غصہ آتا ہے، نہ فرشتے کو بھوک لگتی ہے، نہ فرشتے کو شہوت ہوتی ہے. تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے اس فرشتے کو کیا پتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں. لیکن نبی کے بارے میں، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عام انسانوں کی سی زندگی گزاری ہے. تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عام انسان، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے، عمر فاروق تجارت کرتے تھے، عثمان غنی تجارت کرتے تھے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ تجارت کرتے تھے، یہ سب حضرات تجارت کرتے تھے، دکانیں تھیں. بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس دکان کی بھی زیارت کی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی دکان تھی، اور وہ 1973 میں میں نے اس کو دیکھا، اس وقت تک وہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھی. اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کی اینٹیں تو تبدیل ہوئی ہیں، لیکن یہ جس شکل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دکان تھی، بالکل اسی انداز کی آج بھی موجود ہے. اور وہ ایک بازار تھا، سوق القماشہ اسے کہا جاتا تھا، شاید پرانے لوگوں نے کبھی وہ دیکھا ہو. تو سوق القماشہ ایک بازار تھا مدینہ منورہ میں، اس میں وہ دکان تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شروع سے چلی آ رہی. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو خلیفہ ہونے بننے کے بعد صبح کو دیکھا کہ وہ بازار جا رہے ہیں، تو عمر فاروق نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ بازار کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دکان پر تجارت کرنے. کہا کہ پھر امت کا کیا بنے گا اگر آپ اس طرح تجارت کریں گے؟ تو پھر امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ پھر میرے دین بچوں کا کیا بنے گا؟ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائے کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو ضائع کرنے والا ہے، وہ امت کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. جو آدمی اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ امت کا کیا حق ادا کرے گا؟ جو آدمی اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتا، کیا وہ امت کا حق ادا کر دے گا؟ جو اپنے قریب کے لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، دور کے لوگوں کا کیا حق ادا کرے گا؟ یہ مقصد تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. چنانچہ عمر فاروق نے فرمایا نہیں، اس مسئلے مسئلہ تو حل کرنا ہے. چنانچہ جمع کیا گیا اور مسلمانوں کا اجتماع ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے وظیفہ طے کیا گیا کہ اب آپ کے لیے تجارت کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ تجارت کریں گے تو پھر مسلمانوں کے معاملات کیسے نمٹائیں گے؟ اس لیے آپ کے لیے ہم وظیفہ متعین کرتے ہیں بیت المال سے، اور آپ وہ کریں. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس دنیا میں رہ کے اور تمام کام کر کے یہ دکھایا کہ دیکھو، تجارت بھی ہو سکتی ہے، زراعت بھی ہو سکتی ہے، ملازمت بھی ہو سکتی ہے، ترقی بھی ہو سکتی ہے، دنیا کے سارے کام بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی حق کے اوپر ڈٹا رہے، ایمان پر اور تقویٰ پر یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزاری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو آپ کی بیویاں بھی تھیں، ہمارے سے تو ایک گھر نہیں سنبھلتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کئی گھر تھے، اور آپ سب گھروں میں عصر کے بعد تشریف لے جاتے تھے، تمام ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر آج کس چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی کام ہو تو مجھے بتلاؤ تاکہ میں وہ کروں. عصر سے مغرب تک آپ نے ازواج مطہرات کے لیے وقت متعین کیا ہوا تھا، اور آپ باپ بھی تھے، اور آپ بھائی، ہر طرح کی جو حیثیتیں تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب تھی. تو انسان جو ہے وہی دوسرے انسان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، ایک انسان جو ہے وہی دوسرے انسان. اور ہمارے جتنے اکابر، کم از کم ہم نے جن کو پایا ہے جی، ہم نے سب کو ایسے ہی دیکھا کہ وہ انسان تھے صحیح معنی میں، اور صحیح معنی میں مسلمان تھے. اور اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، بزرگ بننا ہے تو کہیں اور جاؤ، ہے جی، انسان بننا ہے تو یہاں آؤ. فرمایا بزرگ بننا کیا ہے؟ ذرا سا کرتا لمبا کر لیا، ہاتھ میں تسبیح لے لی، اور گردن تھوڑی سی نیچے کر لی، بس بزرگ بن گیا، لوگ سمجھتے بزرگ بن گیا. انسان بننا مشکل ہے. یعنی آدمی پوری زندگی گزارے اتباع سنت کے ساتھ، حلال اور حرام کے جناب اس کے ساتھ، یہ ایک مشکل کام ہے. لا الہ الا اللہ. تو کافروں نے یہ کہا کہ اب اشر یہدوننا، کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، تو انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ سے اللہ بے نیاز ہے. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تعالی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. لا الہ الا اللہ. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا، کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. قل بلا وربی لتبعثن, آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں, میرے رب کی قسم تم سب کو زندہ کیا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم, اور پھر جو کچھ تم نے کیا وہ تمہیں بتلا دیا جائے گا. وذلک علی اللہ یسیر, اور اللہ کے اوپر یہ بات آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, تو اللہ رسول پر ایمان لے آؤ. والنور الذی انزلنا, اور جو نور ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ. نور سے مراد قرآن, قرآن ایک نور ہے جس سے راستہ نظر آتا ہے, اس پر ایمان لے آؤ. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا اس جمع ہونے والے دن میں, اور وہ دھوکے کا, وہ نقصان کا دن ہوگا. نقصان کا دن ہوگا یعنی ہر انسان یہ محسوس کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا اور مجھے نقصان ہوا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا, اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے, یکفر عنہ سیئاتہ, تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور اس کو داخل کر دے گا ایسے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا, اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بڑی کامیابی ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, لیکن جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار خالدین فیہا, وہ جہنمی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم, جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے, اور جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راستہ دکھا دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب اس میں ایک بڑا یعنی اصول اور بڑی حکمت کی بات ذکر کی گئی, وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے کسی مسلمان کو, وہ ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی, کوئی نقصان ہو گیا, پریشانی آ گئی, گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, جو بھی مصیبت آتی ہے وہ آتی ہے اللہ کے حکم سے. اور جب وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں, کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے اس لیے مجھے اس تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. اسے کہا جاتا ہے رضا بالقضا, کہ آدمی تقدیر کے اوپر راضی رہے. تو وہ مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں بنتی بلکہ وہ اس کے لیے خیر اور درجات کے اضافوں کا باعث بن جاتی ہے. اسی لیے ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں, بلکہ ساری بزرگ فرماتے ہیں, کہ مسلمان کو جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت ہوتی ہی نہیں, وہ اس کے لیے تو راحت ہی راحت ہے. کوئی تکلیف مسلمان کو تو آتی ہی نہیں ہے, وہ کہنے کو تکلیف ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے. مسلمان کا تو کبھی کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. آپ کے 100 روپے چوری ہو گئے تو چوری ہو کے جائیں گے کہاں؟ ایک سوال ہے, اگر آپ کے جیب سے کوئی موبائل نکال لے یا چوری کر لے, پیسے چوری کر لے, تو وہ لے کے کہاں جائے گا؟ یعنی وہ آپ کی چیز ہے, وہ تو آپ ہی کی ہے. اتنی بات ہے کہ پہلے آپ خود اس کو استعمال کر لیتے, اب یہ ہے کہ وہ آخرت کے ذخیرے میں جمع ہو گئی. جب آپ نے صبر سے کام لے لیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے, جو بھاگ دوڑ کرنی تھی کر لی, اس کے باوجود نہیں ملی, اب اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے, تو اب یہ مصیبت آپ کے لیے مصیبت تو نہ ہوئی, اس لیے کہ آپ کے کو ایک تو یہ 100 روپے کا نقصان نہیں ہوا, یہ آپ کے بینک بیلنس میں جمع ہو گیا. ایسا ہے جیسے جیب سے نکل کر آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے, پھر اکاؤنٹ بھی وہ جس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے مسلسل, یعنی وہ اکاؤنٹ بھی وہ منجمد نہیں ہے بلکہ مسلسل اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. پھر جو آپ کو ایک ٹھیس پہنچی تھی اس کی چوری سے, تو اس پر آپ نے صبر کیا, انا للہ پڑا, اور اللہ کی رضا پر راضی رہے تو جو آپ کا مقام تھا وہ مقام اوپر ہو گیا. کیونکہ صبر سے جو مقام بڑھتا ہے وہ کسی بھی نیک عبادت سے نہیں بڑھتا. تمام صوفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی عبادت سے کسی بھی عمل سے انسان کے اتنے درجات نہیں بڑھتے جتنا کہ صبر سے بڑھتے. اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب. نماز کا ثواب ملتا حساب سے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, تبلیغ ہے, پڑھنا پڑھانا ہے, کوئی بھی آپ نیک کام لے لیں اس کا جو ثواب ہوگا وہ حساب سے ہوگا. 70 گنا ہوگا, 700 گنا ہوگا, 9 کروڑ اتنے ہوگا, فلاں فلاں جو بھی آپ لگا لو. لیکن یہ جو صبر ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا جو ثواب ہے یہ بے حساب, یعنی اس کے حساب کا کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر بے حساب ثواب ملتا ہے, اور اس کی وجہ سے انسان کے درجات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. چنانچہ جب انسان تکلیف دہ بات پر صبر کرتا ہے, اب تکلیف دہ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جیب سے پیسے نکل گئے, تکلیف بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب کسی نے آپ کے منہ پہ بڑا سخت جملہ کہہ دیا, آپ جواب دے سکتے تھے, آپ انتقام لے سکتے تھے, آپ نے نہیں لیا, صبر سے کام لیا. ان تمام صورتوں میں آدمی کے درجات کہیں سے کہیں بڑھ جاتے ہیں. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے. جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے, چوٹ بھی لگتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جیب میں کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور پھر تلاش کرتا رہے, ادھر تلاش کیا, ادھر تلاش کیا, ادھر تلاش کیا, ملی نہیں رہی, اب دیکھو کھوئے تو اس جیب میں تھی. اب اس عرصے میں جو آپ کو تکلیف ہوئی, 5-10 منٹ کی پریشانی ہوئی, اس پر بھی آپ کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن اگر مومن ہو وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوتا. آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ خسارے میں نہیں, تکلیف ہوگی آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ کو چوٹ لگ گئی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں, آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ کے پیسے چوری ہو گئے تو کوئی آپ کو پریشانی نہیں, آپ کو ثواب مل رہا ہے. کیونکہ جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اگر رضا بالقضا ہے, اگر رضا بالقضا ہے تو وہ تکلیف تکلیف ہے ہی نہیں, وہ باعث راحت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب بڑھ رہا ہے آپ کا. اللہ کے سامنے بس راضی رہو, یہ ہے رضا بالقضا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تصوف کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام رضا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر جتنے مقامات ہیں ان میں سب سے اونچا مقام جو ہے وہ مقام رضا ہے, کہ آدمی ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. نعمت مل رہی ہے تو راضی رہے, خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آ جائے تو راضی رہے. جب رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور اتنی زندگی راحت سے گزار, اب کوئی تکلیف آ گئی اس پر بھی راضی رہے. میرا رب ہی تو ہے, اس نے اتنی راحتیں مجھے پہنچائیں, اب پہلے راحتیں اور انداز کی تھیں, اب ذرا راحت دوسرے انداز کی. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ کو کسی محبوب کا انتظار ہو, وہ آ جائے اور آپ کو زور سے دبائے, اس سے کچھ تکلیف ہو, ہے جی, تو وہ تکلیف اس تکلیف میں بھی لذت ہے جی, کیونکہ وہ محبوب کی طرف سے آئی ہے جی. وہ دبا, وہ کہہ رہا اگر تمہیں تکلیف ہے تو چھوڑ دوں, کہا نہیں اور دبا دے بھائی تو. تو یہ وہ ہے, تو یہ وہ تکلیف ہے جس میں محبت ہی محبت ہے. تو حق سبحانہ و تعالی جو ہے وہ تو انسان کے اوپر ماں سے زیادہ, ماں کیا مہربان ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے تھے, 99 حصے اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھے, اور رحمت کا صرف 1 حصہ اللہ تعالی نے دنیا میں اتارا. اس کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پر کائنات میں جہاں کہیں محبت اور رحمت نظر آتی ہے وہ اس 1 حصے کی وجہ سے ہے, 1% کی وجہ سے. 99 جو رحمت کے حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو ماں کیا اپنے بچوں کے اوپر اپنی مہربان ہوگی جتنا رب اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے. اس لیے مومن اگر صحیح معنی میں مومن ہو, اللہ پر ایمان رکھتا ہو, اس کو کوئی بھی بات غیر اختیاری پیش آ جائے, غیر اختیاری کی قید لگانی پڑے گی, غیر اختیاری طور پر کوئی بھی تکلیف پیش آ جائے, کوئی بھی بات پیش آ جائے, تو وہ مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ غیر اختیاری کی قید اس لیے لگا دی کہ اگر آپ کے اختیار کا اس میں کوئی دخل ہے تو اس پر تو آپ کو اس کا تدارک کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی کیوں ہوئی، اس غلطی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. تو وہ جو جتنا حصہ آپ کی غلطی کا ہے اس کا تو تدارک کرنا ضروری ہے، معافی مانگنا ہو یا غلطی کے آئندہ اصلاح کرنی ہو یا خیال رکھنا ہو، وہ تو آپ نے کرنا ہے. لیکن اگر جو اختیاری جتنا حصہ ہے وہ کر لیا، باقی جو غیر اختیاری ہے وہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کے لیے رستہ کھول دیتا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ اس کے دل کے لیے رستہ کھول دیتا ہے، اشارہ کر دیا کہ دیکھو جسم کو تو کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، جسم کو تو کچھ تکلیف ہو سکتی ہے مگر دل کا رستہ اللہ کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے. اللہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اسی لیے اگر دو آدمیوں کو ایک ہی جیسی تکلیف پیش آئے، ہے جی، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، دونوں ایک قسم کے، ایک کافر ہے ایک مومن ہے جی، اور کافر جو ہے وہ ہر وقت بے چین رہے گا، علاج کیوں نہیں ہو رہا، دوا کیوں نہیں ہو رہی، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، کون لاؤ کچھ، یہ کرو وہ کرو، پریشان. مومن جو ہے اپنی طرف سے تدبیر اختیار کر کے چھوڑ دے گا کس پر؟ اللہ سبحانہ ہو، کہ جو میرا رب کر رہا ہے بس وہ ٹھیک ہے، میرے بس میں جتنی تدبیر تھی میں نے کر لی، اب جو ہو رہا ہے وہ میرے پروردگار کی طرف سے خیر ہو رہا ہے، اور اگر وہ جانا ہے تو میں حاضر ہوں، اپنے پروردگاری کے پاس تو جا رہا ہوں، کوئی اور تو نہیں جا رہا. تو یہ جو دل کا سکون اور طمانینت ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو مسلمان کو نصیب ہوتی ہے، کافر کو نصیب نہیں ہوتی. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے لیے رستہ کھول دیتا ہے، دل کو ہدایت دے دیتا ہے، دل کا رستہ کھول دیتا ہے. رستہ کدھر کا؟ اللہ تعالیٰ کا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تکلیف ہی میں پتہ چلتا ہے ایمان کا، کیونکہ جب تک نعمتیں برس رہی ہیں تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، پھیکا پھیکا، تھو تھو، ادھر چسی کرتا ہے. جب نعمتیں مل رہی ہوں تو نعمت تو جو آ رہی ہے کہتے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن تکلیف آئے اس کو بھی اسی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر کے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہے بات. اس کو قرآن نے ایک جگہ میں فرمایا، بلکہ سورت یہاں سے شروع کی، سورت العنکبوت، کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی آزمایا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، دل کا رستہ کھول دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آگے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم منہ موڑ لو گے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف کھلے طریقے سے پہنچانا ہے. یہ بار وہ بات ہے جو قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ ارشاد فرمائی گئی کہ رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے، اور یہی حال ہے تبلیغ کا اور مبلغ کا، کہ جو مبلغ ہے اس کی ذمہ داری ہے پہنچانا، مسلط بھی ہونا چاہیے. اسی کو قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط ہو کر نہیں بھیجے گئے. اور ایک اور جگہ میں فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. اور ایک اور جگہ میں فرمایا گیا ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. یہاں فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو ہمارے رسول کے ذمے صرف کھلے طریقے سے پہنچا دینا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ کچھ غلطی باز نیک لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے صرف پہنچانا نہیں بلکہ ہمارے ذمے کا مسلط ہو جائے دوسروں کے اوپر، اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر انہوں نے ہم نے ان کو ٹھیک نہ کیا تو ہم جہنم میں جائیں گے. یہ سمجھتے ہیں جی کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو ہم جہنم میں جائیں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل غلط نظریہ ہے جو پھیل رہا ہے یا پھیلایا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے تبلیغ میں حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، جو بھی حکمت کا طریقہ ہے اس سے آپ پہنچا دیں، پہنچاتے رہیں پہنچاتے رہیں، پھر آپ کا ذمہ بری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی کوشش کی مگر ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بڑی کوشش کی مگر ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بہت کوشش کی مگر بیٹے مسلمان نہیں ہوئے. تو ہماری ذمہ جو ہے وہ پہنچانا ہے. آپ باپ ہیں, آپ بیٹے کو پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے, اسی میں آپ کا انتقال ہو جائے, آپ کی نجات. وہ مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے, وہ جانے اس کا خدا جانے. آپ اپنی قبر میں جائیں گے وہ اپنی قبر میں, یہ سمجھنا کہ میں اس کی قبر میں گھس جاؤں گا یا وہ میری قبر میں آ کے گھسے گا, یہ غلط فہمی ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر شخص اپنے اپنی قبر میں جاتا ہے, اپنے اپنے اعمال کا اس کو حساب دینا ہوتا ہے. آپ کو صرف اس بات کا حساب دینا ہوگا کہ آپ نے حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی. اگر آپ نے نہیں پہنچائی تو آپ کی کوتاہی ہے, آپ سے مواخذہ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نے حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ بات پہنچا دی, اب کوئی مانتا ہے تو مانے, نہیں مانتا تو نہیں مانے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, قرآن نے کہا جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے, ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم منہ موڑ لو, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول کے ذمے کھلے طریقے سے پہنچا دینا ہے. یعنی ہمارے رسول نے کھلے طریقے سے بات پہنچا دی, بس وہ ان کو بلی ہو گئے. اب رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو خود ذمہ دار ہے. رسول کی عظمت میں اور رسول کی تبلیغ میں کوئی فرق نہیں آتا. منوانا ضروری نہیں, پہنچانا ضروری ہے. پہنچانا ضروری ہے, منوانا کوئی ضروری نہیں. مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے. آگے جو آیات ہیں اس میں بیوی بچوں کا مسئلہ ہے, اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے, اور اس کا ایک پس منظر ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے. اے ایمان والو, بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں, تو ان سے بچ کے رہو, اور اگر تم ان کو معاف کر دو, درگزر کر دو, ان کو بخش دو, تو بے شک اللہ بھی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. عجیب و غریب آیت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہوتے ہیں, تو ذرا ان سے بچ کے رہو, اور اگر تم معاف کر دو, درگزر کر دو, ان کو بخش دو, تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ ایک خاص پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. پس منظر اس کا یہ ہے, دو پس منظر اس کے احادیث میں آتے ہیں. ایک یہ کہ ایک صحابی تھے حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ, انہوں نے ارادہ کیا جہاد پہ جانے کا. تو سارے صحابہ جا رہے تھے تو ان کا بھی ارادہ تھا جہاد پہ جانے کا, مگر ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں آپ نہ جائیں, آپ کے بغیر گھر ویران ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اتنا ان کو روکا کہ وہ رک گئے. رک تو گئے مگر یہ کہ بعد میں ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ میرے سارے ساتھی تو جہاد میں چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا یہاں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دوسری جو اس کا پس منظر ہے وہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ وہ تھے کہ جن کے لیے ہجرت کا حکم تھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے, لیکن کچھ مسلمان وہاں رہ گئے تھے. تو حکم یہ تھا کہ وہ مسلمان بھی ہجرت کر کے آ جائیں. بیوی بچے اگر نہ آ سکیں نہ آ سکیں, مگر جو بالغ مرد ہیں صاحب حیثیت صاحب استطاعت, وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جائیں. مگر ان کے بیوی بچوں نے ان کو روکے رکھا اور بار بار ان کو کہتے تھے نہیں تم نے نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہجرت تک یعنی فتح مکہ تک انہوں نے ہجرت نہیں کی, یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو وہ جو ہجرت فرض تھی کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ منورہ آئیں, تو وہ ہجرت ختم ہو گئی. چنانچہ اب اس کے ثواب کے حاصل ہونے کی کوئی صورت باقی نہ رہی. ایک دوسری طرف یہ ہوا کہ جب یہ حضرات مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ تو بڑے عالم ہو گئے, قرآن اور حدیث کا ان کو بڑا علم ہو گیا, بڑی معلومات ہو گئی ہیں دین کی, اور ہم تو مکہ مکرمہ میں تھے اپنے بیوی بچوں کے پاس تھے, تو ہمیں قرآن حدیث کی تو کچھ معلومات نہیں. تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے بیوی بچوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، اگر ہم ہجرت کر کے آ جاتے تو ہم یہاں ٹھہرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا لیتے، یا اگر رہ بھی جاتے تو فتح مکہ ہو جاتی تو ہم خود مکہ مکرمہ میں پھر واپس چلے جاتے یا ان کو لے آتے۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے بیوی بچوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہمیں دینی نقصان پہنچایا ہے۔ جب دینی نقصان پہنچایا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو بیوی کو طلاق دیں اور بچوں سے پتا تعلق کریں، کیونکہ انہوں نے ہمارا دینی نقصان کیا ہے۔ اب قربان جائیے، حق سبحانہ و تعالیٰ کہ ایسی آیت نازل فرمائی کہ جس میں دونوں باتوں کو جمع کیا گیا، ایک طرف یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ واقعی انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے، تمہاری بیوی اور بچوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے اور ذاتی محبت کی وجہ سے تمہیں دین کے کاموں سے روکا ہے، جب یہ روکا ہے تو یہ تمہارے دوست نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے دشمن ہے۔ جو تمہیں اچھے کاموں سے روکیں، بیوی اور بچے اگر اچھے کاموں سے روکیں پھر وہ دوست کہاں ہوئے، وہ تو دشمن ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروہم۔ اب آگے یہ فرمایا فاحذروہم تو ذرا ان سے بچ کے رہنا، یہ ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند نے کہ فاحذروہم ان سے بچ کے رہنا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ فاحذروہم ذرا ان سے ہوشیار رہنا۔ مطلب ایک ہی ہے، وہ ذرا بچ کے رہنا، ذرا ہوشیار رہنا۔ اب دیکھیے قربان جائیے، حق سبحانہ و تعالیٰ کے ایک طرف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دشمنی کی ہے، یہ تمہاری بیویاں اور جو اولاد ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن آگے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ان کو طلاق دو، نہ یہ کہا کہ ان سے قطع تعلق کرو، بلکہ اصول بتلایا کہ دیکھو تم مرد ہو، تم ان کے چکر میں آ گئے، تم حاکم ہو، تم گھر کے سربراہ ہو، تم ہر بات ان کی مانتے چلے جاتے ہو، جو باتیں ماننے کی مانو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، ان کو کپڑے دو، یہ وہ سب ٹھیک ہے، تو حق ہے ان کا، لیکن تم ان کی ہر بات ہی مانتے چلے جاؤ، تو ہوشیار رہنا چاہیے، مرد کو مرد بن کے رہنا چاہیے، ہجڑا تو نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ بالکل ان کے ماتحت بن کے نہیں رہنا چاہیے، مرد کو مرد بن کے رہنا چاہیے، اس کو اپنا اثر رسوخ رکھنا چاہیے، جو بات صحیح ہو وہ مانو اور جو صحیح نہیں ہو وہ نہ مانو۔ تم آئندہ کے لیے ہدایت کر دی کہ فاحذروہم تو ان سے بچ کے رہو، اور دوسرا ترجمہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے ہوشیار رہو۔ کیا مطلب؟ کہ اب بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہوشیاری سے کرنا چاہیے۔ اس سے بڑا اصول معلوم ہوا، اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ نہ تو آدمی بیوی بچوں کی ہر بات مانے اور نہ ان کے اوپر سختی کرے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہی حکمت ہے اور یہی بزرگ سکھاتے ہیں کہ بیوی بچوں کی بات ماننی بھی نہیں، ہر بات ماننی بھی نہیں ہے، بلکہ فیصلہ کرنا ہے جی۔ آپ انہوں نے آپ کے سامنے فہرست رکھ دی 11 چیزوں کی، آپ دیکھیں مجھ کون کون سی چیزیں صحیح مان لینی چاہیے آپ کو، اور جو چیزیں غلط ہیں تو اس کو حکمت کے ساتھ ٹال دینا چاہیے کہ سویا تو سوچیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ کچھ کریں گے، ٹالنا چاہیے اس کو، ہوشیار رہنا چاہیے کہ کون سی باتیں ماننے والی ہیں، کون سی باتیں ماننے والی نہیں۔ اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے غلطی دونوں طرف ہوتی ہے، یا تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی بیوی بچوں کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہے، اب اس کے نتیجے کے اندر آدمی کا دین خراب ہوگا۔ اگر آدمی بیوی بچوں کی ہر بات مانتا چلا جائے گا تو یقیناً آدمی کا دین خراب ہوگا، اور اس کی جو اقتدار ہے گھر کے اوپر وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرد مرد نہیں ہے صحیح معنی میں، بلکہ اس کو دبانا آسان ہے جی، اس لیے اس سے جو چاہے منواؤ۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب آپ کے اوپر سوار ہو جائیں گے، اب گھر جو ہے گھر میں آپ کی حکمرانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ ایک ملازم کی طرح آئیں گے اور چلے جائیں گے کھانا کھا کے، ایک تو خرابی یہ پیدا ہوگی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کو ان سے بچ کے ہوش۔ لیکن دوسری طرف لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بیوی بچے جو ہمیں غلط راستہ دکھا رہے ہیں، بائیکاٹ جی، طلاق اور یہ اور وہ، اب جھگڑا شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دین تو بچ جائے گا مگر آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا، آپ کی دنیا خراب ہو جائے گی۔ آپ کا دین تو بچ جائے گا جب آپ بیوی بچوں کے خلاف اسٹینڈ لیں گے، ایک طرف بیوی بچے ہوگا، ایک طرف آپ ہوگا جی، آپ نے بھی ایک جھنڈا اٹھا لیا، بیوی بچوں نے بھی ایک جھنڈا اٹھا لیا، تو اب بیوی بچوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، وہ آپ کے مخالف پارٹی ہیں اور آپ ان کے مخالف پارٹی ہیں، تو دین تو آپ کا بچ گیا مگر کیا ہوا، دنیا خراب ہو گئی، اور دنیا خراب ہوگی تو گھر ٹوٹے گا، یا گھر میں ہر وقت کی چوں چوں چی چی چا چا لڑائی جھگڑا رہے گا. تو وہ گھر جو جنت بننا چاہیے، جس کو قرآن نے کہا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. اب گھر کا سکون تو ختم ہو جائے گا جب لڑائی جھگڑے ہوں گے. اب کرنا یہ ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اب ہم کرتے یہ ہیں کہ یا تو لاٹھی توڑ دیتے ہیں جی، اور سانپ اپنی جگہ زندہ رہتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کیا کہ آدمی ان کی ہر بات نہ مانے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حکمت کا معاملہ کرے، ان کی کچھ باتوں کو نظر انداز بھی کرتا رہے. اس کو قرآن نے کہا، لیکن ان سے بچ کے رہے، یعنی ان کی ہر بات نہ مانے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے کہ کون سی بات ماننی ہے کون سی بات نہیں ماننی. اس کو قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، تو ذرا ان سے بچ کے رہنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا. اور قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے کس کی سفارش کی؟ بیوی بچوں کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے سفارش کس کی ہے؟ بیوی بچوں کی، کہ دیکھو بیوی بچوں کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو اور ان کو بخش دو. اگر تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے، ان کو بخشو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے گا. اس لیے کہ جس طرح ان بیوی بچوں سے غلطی ہوئی ہے، غلطیاں تم سے بھی ہوتی ہیں. بلکہ دیکھا جائے تو مرد کی غلطی اس میں زیادہ ہے، تو اس نے بیوی بچوں کو اپنے اوپر حاوی کر دیا. تو آپ غلطی تو تمہاری اپنی ہے، سزا دے رہے ہو کس کو؟ بیوی بچوں کو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم خود اپنے اصلاح کرو، مرد بن کے رہو. اس کو حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرد کو گھر میں مرد بن کے رہنا چاہیے. مرد کو گھر میں مرد بن کے، مرد بننے کے مطلب نہیں کہ ہر وقت چیختا رہے، ڈانٹتا رہے، مارتا رہے، نہیں، حاکم بن کے رہے. جی جیسے ایک بڑے آدمی کو رہتا ہے کہ ان کو کھلائے بھی پلائے بھی، مگر ساتھ ساتھ دیکھتا رہے کہ کون سی بات ان کی صحیح ہے جو ماننی چاہیے، اور جو بات غلط ہے اس کو حکمت کے ساتھ ڈال. اس کو قرآن نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچ کے رہو، یا یوں فحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا. قربان جائیے اس آیت کے، ہر کلام اللہ کی ہر آیت عجیب ہے، لیکن اس آیت میں تو کمال کیا ہے. یعنی اس انداز سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ بیوی بی بچوں کی دشمنی بھی کھل گئی، لیکن ساتھ ساتھ گھر بھی نہ ٹوٹا، اور ان کی مغفرت اور درگزر کا بھی بتا دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم ان کو معاف کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں تم سے بھی ہوتی ہیں. تعفو، اگر تم معاف کر دو. تصفحو، تصفحو کے معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، یعنی نظر انداز کرنا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر گھر کی نظر انداز نہیں کریں گے، گھر ٹوٹ جاتا ہے. وہ آپ کو نظر انداز کرنی ہی پڑتی ہے، اور نظر انداز کرنے ہی میں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے پڑنے سے کام خراب ہوتا ہے. اور وہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. آپ کا کام ہے پہنچا دینا، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ پہنچانا، پہنچاتے رہنا، آخری دم تک پہنچاتے رہنا، مرتے دم تک ان کو پہنچانا ہے جی. لیکن مسلط ہم نہیں ہیں ان کے اوپر. تو فرمایا اگر تم ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، بخش دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا. پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. ہم تو فتنہ کا ترجمہ اردو میں کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں فتنے کا مطلب ہے آزمائش. یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش کس طریقے سے؟ وہی بات کہ اگر آپ ان کو ان کے حقوق ادا نہ کریں تو مصیبت، اور اگر آپ ضرورت سے زیادہ ان کے حقوق ادا کریں تو مشکل، مصیبت. یعنی بڑے بیلنس سے کام لینا پڑتا ہے. مال ہے، مال، مال اور اولاد یہ فتنہ ہے. مال اور اولاد آزمائش ہے. اللہ نے مال آپ کو دیا جی 50,000، آپ اٹھا کے نالی میں پھینک دیا، یہ بھی غلط ہے. اللہ نے مال دیا، نعمت کی جی، آپ نے اس کے اللہ تللے شروع کر دیے، تو یہ بھی غلط ہے. اس میں بڑے اعتدال سے کام لینا پڑتا ہے کہ وہ مال جو ہے وہ آپ کی دنیا میں بھی کام آ جائے اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بنتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. دنیا بھی ٹھیک رہے آخرت بھی ٹھیک رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. یہی حال ہے اولاد کا. اگر آپ اولاد کا بالکل ہی حق ادا نہ کریں تو نابالغ بچوں کا آپ حق ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نابالغ بچوں کا تو کہ تو سارا کھانا پینا سردی گرمی اور جناب ان کی بیماری صحت یہ سب باپ کے ذمے ہیں, ماں باپ کے ذمے ہیں. آپ ان کا حق ادا نہ کریں تو آپ گناہگار ہوں گے. آپ نے اتنا حق ادا کیا کہ دینی چھوڑ بیٹھے, جو دینی اقدار چھوڑ بیٹھے یا دینی احکام چھوڑ بیٹھے جیسے بھی گزرا, تو وہ بیوی اور اولاد کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے. اب اس میں بڑے اعتدال سے کام کرنا پڑتا ہے کہ آدمی ان کا حق بھی ادا کرے مگر بس اتنا ادا کرے جتنا ان کا حق ہے, اس سے زیادہ ادا نہ کرے کہ دین خراب ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا راستہ دکھا, یہ سیدھا راستہ یہ کہتے ہیں کہ تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے. تو یہ بیوی بچے مال اولاد ان کے بارے میں بالکل بیلنس میں رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ یا تو بالکل ادھر ہو جاتے ہیں اور یا بالکل ادھر ہو جاتے ہیں, یا تو بالکل ہی بیوی بچوں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ بعض دیندار لوگ کر بیٹھتے ہیں, یا یہ کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کے بے دام و غلام بن جاتے ہیں جیسے آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ دین خراب ہو جاتا ہے. اس میں بڑے اعتدال سے کام لینا پڑتا, اسی میں انسان کی اور مومن کی آزمائش ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے, تمہارے اموال تمہاری اولاد آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. کیا مطلب؟ کہ اس میں تکلیف تو ہوگی تمہیں بیلنس رکھنے میں, لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا ثواب ہے. جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچے گی بیوی بچوں مال اولاد میں توازن قائم رکھنے میں, اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. فتق اللہ مستطعتم, تو جتنا تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. وسماؤ اور سنتے رہو, کیا مطلب؟ قرآن سنت دین کی باتیں سنتے رہو. واطیعوا اور اللہ کی اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جس طرح بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے رہو. ومن یوق شح نفسہ, اور جو آج جس آدمی کو اس کے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا, فاولئک هم المفلحون, وہی لوگ کامیاب ہیں. ان تخرجوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے, یضاعفہ لکم, اللہ دگنا چوگنا کر دے گا. اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے, اچھا قرضہ دو گے, اللہ تعالیٰ دگنا چوگنا کر دے گا. اشارہ کر دیا کہ دیکھو بیوی پر بھی خرچ کرنا چاہیے, اس کا حق ہے, اولاد پر بھی خرچ کرنا چاہیے, اس کا حق ہے, اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے, یہ بھی حق ہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں بھی دیتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کو دینا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فقیر کے ہاتھ میں جو پیسہ جاتا ہے وہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کو قرض دیتے رہو دیتے رہو. وہ قرض کیا مطلب؟ فرمایا یضاعفہ لکم, اللہ تعالیٰ دگنا چوگنا کر دے گا تمہارے لیے. آخرت میں پہنچو گے تو انبار جمع ہوں گے پیسوں کے جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیے تھے. اور فرمایا ویغفر لکم, اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. اگر اللہ کو اچھا قرضہ دو گے اللہ تمہیں دگنا چوگنا کرے گا اور تمہارے لیے معاف کر دے تمہیں معاف کر دے گا. واللہ شکور حلیم, اور اللہ تعالیٰ بڑا شکر گزار ہے. شکور بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا میں کیا ہے؟ شکریہ, شکور. شکور کسے کہتے ہیں؟ بہت شکریہ ادا کرنے والا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھوڑا سا بھی آدمی دے اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, یعنی اس کو بہت نعمتوں سے نوازتے ہیں. یہ معنی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. انسان کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. تو بندے کو بھی حکم ہے شکر, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھو واللہ شکور حلیم, اللہ تعالیٰ بہت شکور ہے. شکریہ ادا کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ کہ بندہ تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت اس کو عطا فرماتا ہے. یہ معنی ہے شکریہ ادا کرنے کے. حلیم اور بڑے بردبار ہیں. بردبار کسے کہتے ہیں؟ کہ جو غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے, بردبار ہے, غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اشارہ ہے کہ تم بھی بندوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہا کرو. اور فرمایا عالم الغیب والشہادہ, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جو چھپی ہوئی ہیں اور جو چیزیں ظاہر. غیب کے معنی چھپی ہوئی, شہادت کے معنی ظاہر. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو چھپی ہوئی باتیں ان کو بھی, جو ظاہر کرتے ان کو بھی. العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ غالب ہے مگر حکمت والا ہے. غالب ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, مگر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت سے کرتا ہے. کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے, کسی کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے. واللہ شکور حلیم, اللہ تعالیٰ شکور ہے, حلیم ہے. عالم الغیب والشہادہ, غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے. العزیز الحکیم, غالب ہے, حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين. یا ارحم الراحمین, ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ, ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ, یا ارحم الراحمین, ہم اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین, جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس قرآن مجید پر عمل کیا, یا اللہ ان کے نقش قدم پر اور اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق کامل سے نواز دیجئے. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك تمام العافية, ونسألك دوام العافية, ونسألك الشكر على العافية, ونسألك الغنى عن الناس. یا ارحم الراحمین, ہم میں, ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ, جنہوں نے امتحان دیا ان کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ, دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ, ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما, دنیا کی زندگی بھی آسان فرما اور اچھی فرما, آخرت بھی ہماری اچھی فرما اور آسان فرما. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب, اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب, اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, لا إله إلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.